السلام علیکم. پاکستان میں 17:08، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے انسداد دہشت گردی بل سن 2020 کی منظوری دے دی ہے. یہ بل ایف اے ٹی ایف کی طرف سے پیش کی گئی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے ضروری تھا. بل کے تحت کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والوں کو قرض یا مالی معاونت فراہم کرنے پر پابندی ہوگی. پاکستانی پارلیمان میں اپوزیشن کے جماعتوں نے بھی بل کی حمایت کر دی. اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر قانون فروغ نسیم نے انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل سن 2020 پیش کیا. حکومتی اتحاد کے علاوہ اپوزیشن کی تینوں بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف نے بھی انسداد دہشت گردی بل کی حمایت کی. پاس کیے گئے بل کے تحت کوئی بینک یا مالی ادارہ ممنوع شخص کو کریڈٹ کارڈز جاری نہیں کر سکے گا. پہلے سے جاری اسلحہ لائسنس منسوخ تصور ہوں گے اور منسوخ شدہ اسلحہ جات ضبط کر لیے جائیں گے. منسوخ شدہ اسلحہ رکھنے والوں کو نیا لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا. منسوخ شدہ اسلحہ رکھنے والوں کو سزا دی جا سکے گی. ترمیمی بل کے مطابق دہشت گردی میں ملوث افراد کو 5 کروڑ روپے تک جرمانہ ہوگا. قانون پر عمل درآمد نہ کرنے والے کو 5 سے 10 سال قید کی سزا ہوگی. دہشت گردی میں ملوث شخص کی سفری دستاویزات اور اکاؤنٹس منجمد کی جا سکیں گی. قومی احتساب بیورو کے باہر ہونے والی ہنگامہ آرائی پر حکومت پنجاب نے مریم نواز، رانا ثناء اللہ سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں. گرفتار کارکنوں کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی مدیت میں چیئرمین، نیب اور حکومتی عہدیداروں کے خلاف مقدمات درج نہ ہونے پر قانونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جون سن 2011 سے مبینہ طور پر امریکی خفیہ اداروں کے ساتھ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں رہائش گاہ کی نشاندہی میں تعاون کے الزام میں قید ڈاکٹر شکیل آفریدی کے بھائی جمیل آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ میں ان کی اپیل کی سماعت جلد شروع کرنے اور نمٹانے کی اپیل کی ہے. جمیل آفریدی کا کہنا تھا کہ سابق قبائلی ضلع خیبر کے انتظامیہ کے ایف سی آر کے تحت ڈاکٹر شکیل آفریدی کو دی گئی سزا کے خلاف دائر کردہ اپیل پچھلے 15 مہینے سے پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، مگر ابھی تک اس اپیل کی باقاعدہ سماعت شروع نہیں کی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ بعض ریاستی اداروں کی مداخلت اور دباؤ کے نتیجے میں ڈاکٹر شکیل آفریدی کی اپیل کی سماعت نہیں کی جا رہی ہے. سرکاری وکیل نے جمیل آفریدی کے عدالت سے غیر حاضر رہنے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ سندھ میں رہنے والوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کراچی میں نالوں کی صفائی کا کام جلد مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو بتایا ہے کہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے کئی آئینی آپشنز پر غور جاری ہے. افغان صدر اشرف غنی نے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کرنے کے بعد بین الافغان مذاکرات کے جلد شروع کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ بین الافغان مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر ان کے تمام قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے. دوسری طرف پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے افغان امن عمل میں ہونے والی حالیہ پیش رفت کو سراہتے ہوئے بین الافغان مذاکرات کے جلد شروع ہونے کی توقع کا اظہار کیا ہے. افغان حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے باقیہ 400 قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی تکمیل کے بعد دوحہ میں بین الافغان مذاکرات شروع ہو جائیں گے. افغانستان کی وزارت امن کی ترجمان ناجیہ انوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ افغانستان حکومت کی امن مذاکراتی ٹیم تیار ہے اور وہ جلد دوحہ روانہ ہو جائے گی. انہوں نے بتایا کہ بین الافغان مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں منعقد ہوگا، جبکہ باقی ادوار دیگر ممالک میں منعقد ہوں گے. افغانستان کے صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے 400 قیدیوں میں سے 56 کو افغانستان کی مختلف عدالتوں نے سزائے موت سنا رکھی ہے، جبکہ دیگر 156 کو منشیات کی سمگلنگ کے حوالے سے طویل قید کی سزائیں دی گئی تھیں. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन से मैं हूं असद हसन। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे सबसे पहले अमेरिका की सियासत। डेमोक्रेटिक पार्टी के मुतवक्के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने नायब सदर के ओहदे के लिए जनूबी एशिया का पस मंजर रखने वाली स्याफाम सेनेटर कमला हारिस को अपना रनिंग मेट नामजद कर दिया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन रहनुमाओं की इस पेशरफ्त पर राय, बात करेंगे डॉक्टर सदर जाफिर और तलत रशीद से। कश्मीर तनाजा, पाकिस्तान मामले को किस हद तक बैन अल-अक़वामी तवज्जो में ला सका है, नफीसा हुदभाई की UNGA के सदर मुंतखब वोल्कान बोस्किर की पाकिस्तान की क्यादत से मुलाकात के पस मंजर में माहिरीन से गुफ्तगु। अगले सेगमेंट में बात करेंगे लेबनान की सूरत हाल पे, बैरूत धमाका हुकूमत को मुस्ताफी होने पर मजबूर कर गया, इस वक्त ताकत किसके पास है, आइंदा का सियासी नक्शा क्या हो सकता है, बात करेंगे लेबनान के सीनियर सहाफी, बैरूत से शाया होने वाले अंग्रेजी अखबार अनहार से वाबस्ता कालम निगार बासीम अजमी से। हमारा अगला सेगमेंट रूस का कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने का दावा, टेस्टिंग का एक अहम मरहला छोड़ने वाली ये वैक्सीन क्या डॉक्टरों और साइंसदानों का एतमाद हासिल कर पाएगी, बात करेंगे डॉक्टर सुहेल चीमा से। आखिर में बैरून ममालिक से पाकिस्तानी लेबर में कमी, इसके मुल्की मईशत पे असरात के बारे में कमर अब्बास जाफरी बात कर रही हैं साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा, डॉक्टर जफर बुखारी और मलिक बोस्तान से। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे अमरीकी सियासत की। मंगल की शाम जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त एक अहम डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मुतवक्के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन, उन्होंने रियासत कैलिफोर्निया से सेनेटर कमला हारिस को नायब सदर के दफ्तर के लिए अपना इंतखाबी साथी या रनिंग मेट नामजद किया है। और अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा एक स्याफाम खातून किसी बड़ी सियासी जमात के टिकट पर नायब सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ रही हैं। बाकायदा तौसीक जो है वो ऑनलाइन या वर्चुअल कन्वेंशन डेमोक्रेटिक पार्टी का उसमें होगी, लेकिन इस फैसले को या इस नामजदगी को आइंदा इंतखाबात में स्याफाम वोटरों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने और उनके वोटों की अहमियत को कबूल करने के हवाले से देखा जा रहा है। 55 साल कमला हारिस फर्स्ट टर्म सेनेटर हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से सदारती नामजदगी की दौड़ में शामिल रहीं। प्राइमरीज में वो दूसरे नंबर पर थीं जब प्राइमरीज डेमोक्रेटिक पार्टी की उनको ख़त्म किया गया और एक मुत्तफिका फैसले से जो बाइडन को अनऑफिशियली अभी तक वो नॉमिनेट हैं लेकिन बाकायदा नॉमिनेशन उनकी होगी। जो बाइडन ने जिस वक्त कमला हारिस को इस रनिंग मेट के तौर पे नामजद किया है, मुल्क को गैर मामूली बहरान का सामना है। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में 1.5 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जबकि आलमी वबा के फैलाव से कारोबार बंद हुए हैं और इससे मईशत पर सख्त दबाव बढ़ा है। इसी तरह मुल्क में नस्ली मसावात के हक में और पुलिस की ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज भी बदमनी का इशारा दे रहे हैं। अमरीका में आज तक कोई खातून मुल्की सदर या नायब सदर मुंतखब नहीं हो सकी हैं। सो देखना यह है कि कमला हारिस का फ्यूचर क्या है, लेकिन यह सियासी तौर पर कैसा फैसला है इस बारे में हम राय लेते हैं डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी दोनों तरफ से। सबसे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदफ जाफिर, मॉन्टगोमरी काउंटी न्यू जर्सी की मेयर भी हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्तगी। डॉक्टर सदफ बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू।
कैसा फैसला है, काफी चॉइसेस थी, काफी इंटरव्यूज किए गए, लंबे चौड़े, कैसा फैसला आपके ख्याल में?
मेरे ख्याल में बिल्कुल सही फैसला किया है इस वजह से कि जो बाइडेन ने कहा था कि एक औरत को सेलेक्ट करेंगे और ये भी बहुत अहम बात है, और के एक ब्लैक वुमन को सेलेक्ट किया है ये भी बहुत अहम है, क्योंकि हम सब देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस हिसाब से रेसिस्ट आइडियोलॉजी से गवर्न करते हैं। वो उनको फर्क नहीं पड़ता है कि अगर पुलिस अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के खिलाफ है, अगर वो मर भी जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोविड ऑब्वियसली बहुत अहम क्राइसिस है अमेरिका में, लेकिन रेसिज्म भी शायद इससे ज्यादा अहम क्राइसिस है, जो 400 years के 400 years से हमारे मुल्क ने जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके राइट्स पूरी तरह से नहीं दिए हैं, और तो मेरे हिसाब से एक
लेकिन डॉक्टर सदफ, आपके ख्याल में ज़ाहिर है एक जमहूरी मुल्क है, रेसिज्म का अगर इशू इन दिनों में हाईलाइट हुआ है तो क्या उसके खात्मे के लिए किसी साफ आम उम्मीदवार का होना ही जरूरी था? ये तो कहना चाहिए कि जो पार्टी का एजेंडा हो उसके ऊपर भी लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अब जबकि ये फैसला हो चुका है तो आपको लगता है कि जिस मकसद के लिए किया गया है वो लोग वोट डालने आएंगे और वो वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे?
मेरे ख्याल से वो आएंगे, क्योंकि आई मीन अमेरिका में ज्यादातर जो मेजोरिटी लोग हैं वो डेमोक्रेट्स हैं ही हैं, लेकिन वो वोट नहीं करते हैं, तो उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। और जो बाइडेन की एक डेमोग्राफिक है जो उनके लिए वोट करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो यंग जनरेशन है और शायद जो माइनॉरिटीज हैं वो इतने एक्साइटेड नहीं है, खासतौर से क्योंकि जो बाइडेन ने शायद ऐसे कमेंट्स किए हैं कि वो सोचते हैं कि सब जो माइनॉरिटीज हैं वो उनके लिए वोट देंगे, तो लेकिन कमला हैरिस को सिलेक्ट करके ही इज शोइंग कि वो वाकई में पावर शेयर करना चाहते हैं, ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ ये कहते हैं और फिर हम ओनली सिर्फ हमारे रेस के लोग को चुनेंगे पावर पावरफुल पोजीशंस के लिए। तो मेरे हिसाब से एक्साइटमेंट की जरूरत है इस इलेक्शन में,
और आपको लगता है कि ऐसी एक्साइटमेंट आएगी खासतौर पर आफ आम वोटर्स और इवन एशियन वोटर्स के अंदर भी, क्योंकि एक पस मंजर उनका साउथ एशिया का?
डेफिनेटली, आई मीन एशियन अमेरिकन कम्युनिटी में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, कभी एशियन अमेरिकन कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए।
तो क्या पस मंजर है एशिया के रेफरेंस में कमला हैरिस का?
उनकी उनकी अम्मी इंडिया से थी।
सही, so ये साउथ एशियन पहली एक तरह से स्याफाम प्लस साउथ एशियन बैकग्राउंड है।
एग्जैक्टली, तो आई मीन ओबामा भी बायरेशियल थे, उनकी अम्मी वाइट अमेरिकन थी, तो एक हिसाब से जो लोग बायरेशियल है अमेरिका में वो दो कम्युनिटीज के साथ कनेक्शन रखते हैं, और जो साउथ एशियन कम्युनिटी है वो काफी पावरफुल है अमेरिका में, खास तौर से फाइनेंशियली बहुत पावरफुल है, तो अगर साउथ एशियन कम्युनिटी उनके बिहाइंड है तो इट्स अ गुड थिंग, और आई मीन पूरी जो एशियन अमेरिकन कम्युनिटी है मेरे ख्याल से उनको इस माइलस्टोन की एक्साइटमेंट भी पहुंचेगी।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ जाफर, मेयर मॉन्टगोमरी काउंटी न्यूजर्सी, डेमोक्रेटिक रहनुमा, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
जी सामिन, आपने कमला हैरिस उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बतौर नायब सदर या नायब सदर के अहदे के लिए जो बाइडन के रनिंग मेट के तौर पे उनको नामजद किया गया है, बाकायदा नामजदगी होगी पार्टी के वर्चुअल कन्वेंशन के अंदर, लेकिन अब ये एक बड़ी चॉइस थी, काफ़ी अरसे से कई एक नाम थे जिसके बाद ये फैसला किया गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्जन आपने सुना, वो में ज्वाइन कर रहे हैं तलत रशीद साहब, पुलिस कमिश्नर भी हैं और विल काउंटी शिकागो से, रिपब्लिकन पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी है, और रिपब्लिकन पार्टी के नुक्ता नज़र से वो कैसे देखते हैं इस सिलेक्शन को? बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे, कमला हैरिस पहली स्याह फाम खातून हैं जो इस ऑफिस के लिए नॉमिनेट होने जा रही हैं।
जी जी, देखिए ये बहुत अच्छा पिक था इनका जो बाइडेन साहब का, क्योंकि जाहिर है जब वाइस प्रेसिडेंट पिक करते हैं तो नॉर्मली आप प्रेसिडेंट पिक करते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ प्रेसिडेंट सम हैपेंस तो वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर। बाइडेन तो आपको पता है कि उनकी एज 77 है और इतना वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, इसलिए इन्होंने स्मार्ट पिक किया है। ये काफी दोनों आइल्स पे एशियन अमेरिकन भी और ब्लैक अमेरिकन भी दोनों की पसंदीदा हैं, फिर ये प्रोग्रेसिव हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो रिपब्लिकन सेनेटर्स वगैरह हैं और कांग्रेस उनके साथ मिलके इसने काफी काम किए हैं, हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने वो अच्छा नहीं समझा, लेकिन इन्होंने कुछ बिल्स ऐसे किए हैं जो मिलके किए हैं, तो मतलब ये एक अच्छी बात है। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ने के कुछ सेनेटर्स जैसे जेम्स स्कॉट वगैरह ने कहा था कि ये अच्छी कैंडिडेट है, इससे मिलके हम कुछ कर सकते हैं। अब ये है कि अब इनको अपनी सेनेट की सीट छोड़नी पड़ेगी, अगर हार जाती है, अगर बाइडेन प्रेसिडेंट नहीं बनते तो इनकी सेनेट की सीट भी चली जाएगी, लेकिन ये रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल ये अच्छी है क्योंकि काफी प्रोग्रेसिव किस्म की लग रही है, पढ़ी लिखी हैं, ये अटर्नी जनरल भी रह चुकी हैं, इनके खिलाफ भी कुछ बातें हुई हैं। कुछ ब्लैक अमेरिकन्स कहते हैं कि इन्होंने ब्लैक्स कैलिफोर्निया में काफी सप्रेस किया है ब्लैक्स को, तो उसमें फिर इनके पास कुछ चार्जेस भी हैं एक लैब में, जिसमें क्रिमिनल लैब में कुछ इन्होंने किया था, तो उनको कुछ पैसे वापस देने पड़े। तो मतलब ये कि बैगेज थोड़ा सा है, लेकिन जो दूसरों है, दूसरों के अलावा इनका बैगेज कम है।
इस एतबार से बताइएगा कि ज़ाहिर है डेमोक्रेटिक पार्टी भी कॉन्फिडेंट है कि वो मल्टी एथनिक वोटर्स को अपील करेंगे, आप भी ज़ाहिर है इन्हीं बुनियादों पर सोचते हैं। ये प्राइमरीज के अंदर भी कंटेंडर थीं और दूसरे नंबर पे उन्होंने फिनिश किया, सो उनकी कैंपेन चलाने की अहलियत के बारे में आपकी राय क्या है, अगर प्योरली एक पोलिटिकल वर्कर के तौर पर आप देखें लोग?
क्योंकि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रही है तो इनको काफी एक्सपीरियंस है कैंपेन रन करने का। इवन दो के बाइडेन के खिलाफ उन्होंने कुछ बातें की थी ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल डिबेट, लेकिन जैसे ही इन्होंने बाइडेन को सपोर्ट किया, जब हार मान ली, तो वो एक अच्छा एकदम था। इनको एक्सपीरियंस है तो इनको भी इतना मसला नहीं होगा। प्लस ये यंग है, सबसे बड़ी बात यह है कि यंग है, ये जो यंग वोटर्स जो है खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं उनको अच्छा सपोर्ट करेगी और वो उसको पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से इनको काफी वोट मिल सकेंगे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के चेंजेस जो चाहते हैं उनमें से।
सो आखिरी बात, ज़ाहिर है अब एक दूसरी तरफ से जो उम्मीदवारों का एक पेयर है वो सामने आ गया है, ऑफिशियल नॉमिनेशन होगी और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस वक्त जो मौजूदा सदर माइक नायब सदर माइक पेंस हैं, वो मुमकिन तौर पे नॉमिनेशन हासिल करेंगे। और आपके ख्याल में दूसरी जानिब का जो पेयर है उनकी एलिजिबिलिटी और उनकी कैंपेन चलाने की अहलियत वो कैसी है?
भाई आप देखें, उनकी उनकी अहमियत, उनकी जो है वो तो बेस्ट है, वो इस लिहाज से कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहे थे तो आपको शायद पता होगा कि ना ही रिपब्लिकन उनकी फेवर में थे ना ही डेमोक्रेटिक, वो एक किस्म के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। उन्होंने फिर भी, और डोनाल्ड ट्रंप ना कोई सेनेटर है ना कांग्रेसमैन, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट आदमी की तरह आए और जीत कर दिखाए। हालांकि मीडिया उनके सब कुछ उनके खिलाफ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतनी अच्छी कैंपेन की। बल्कि आप अगर देखें आप, तो लास्ट वीक में, बल्कि लास्ट दिन में वो 11 स्टेट्स में कैंपेन करने के लिए गए, मतलब इतने हार्ड वर्क करते और अच्छी तरह उन्होंने डिलीवर किया। तो अब भी वही स्ट्रेटेजी अच्छी है उनकी, और वो डेफिनेटली जो वाइट लोग हैं, बल्कि काफी ब्लैक भी हैं जो फेवर करेंगे, क्योंकि ये प्रो अमेरिकन है, ये अमेरिकन कंट्री के लिए काफी काम इन्होंने किया है और करते रहेंगे। इतना काम किया जो एक जो बाइडेन 40 साल से सेनेट में है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 साल में या 4-5 साल में किया है, और वो इनके लिए इनकी काफी फेवर में रहेगी जो भी इन्होंने कैंपेन वगैरह की है।
जी बहुत शुक्रिया तलत रशीद साहब, पुलिस कमिश्नर विल काउंटी शिकागो, रिपब्लिकन रनमा, आपने में ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 9 मुंतखब सदर वोल्केन बोज़किर के पाकिस्तान दौरे और उनके कश्मीर मसले को हल करने की ज़रूरत वाले बयान को ज़ाहिरन कम अहमियत दी। माहिरीन कहते हैं कि ये इसलिए है कि भारतीय हुकूमत ने मौक़िफ अख्तियार किया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और अब इस मामले पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस मौजू पर सुनिए पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी मतीन हैदर को, जो इस्लाम आबाद में दफ्तर खारजा पर रिपोर्टिंग करते हैं। भारत से सहाफ़ी नयामिमा बासु, जो द प्रिंट अखबार में सिफारतकारी की एडिटर हैं, और न्यूयॉर्क से बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल मलिक नदीम आबिद, जो इदारे के अक़वामे मुत्तहिदा में सफ़ीर हैं। मतीन हैदर, आप ही से इब्तिदा करते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 9 मुंतखब सदर वोल्केन बोज़किर ने यहाँ न्यूयॉर्क में अपनी पोस्ट संभालने से कबल पाकिस्तान का दौरा किया। آپ کے علم میں ہے کہ وولکان بوزگر ترکش سفارتکار ہیں اور ترکی اور پاکستان کے ویسے ہی اچھے تعلقات رہے ہیں. انہوں نے جس طرح سے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور کشمیر کے معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا, اس سے آپ کو کیا تاثر ملا؟
جی بہت شکریہ. بالکل دیکھیے, یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جسے کہتے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ, یعنی ابھی وہ نو منتخب ہیں اور ابھی انہوں نے چارج نہیں سنبھالا, انہوں نے بالکل واضح کر دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے دو ہیڈس پہنے ہوئے ہیں, ایک وہ پاکستان کے ٹرکش فرینڈ ہیں اور دوسرا ان کے پاس کیپ اقوام متحدہ کی کیپ ہے, یعنی یو این جی اے کے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں. تو انہیں ساری صورتحال میں اپنی غیر جانبداری بھی برقرار رکھنی ہے. مکالمے ہوئے پاکستانی قیادت کے ساتھ, وزیر خارجہ کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی ہوئے, پھر انہوں نے ایک طویل پریس انٹریکشن کیا. انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ مسئلے کو حل ہونا چاہیے اور بین الاقوامی سطح پہ, چونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ مسئلے کشمیر موجود ہے, ان کا یہ کہنا جنرل اسمبلی کے صدر ہوں گے اور وہاں اگر کسی قسم کی وہ اپنا کردار ادا کر سکے جنرل اسمبلی کے صدر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد, انہیں کہا کہ وہ اس وقت زیادہ بہتر پوزیشن میں اس مسئلے کے اوپر بات کریں گے. یہی پاکستان کے لیے بڑی بات ہے.
مس باسو, آپ دا پرنٹ میں ڈپلومیسی ایڈیٹر ہیں. پاکستان نے اس دورے کو ایک سفارتی کامیابی قرار دیا ہے. بنیادی طور پہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ بھارت کا وولکان بوزگر کے اس دورے پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
جی شکریہ فار انوائٹنگ می. دیکھیے انڈیا کا, اگر میں انڈین گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے کہوں تو یہ جو وزٹ ہوئی ہے اس کو انڈین گورنمنٹ نے ڈاؤن پلے کیا ہے جیسے ہمیشہ کرتے آئے ہوئے ہیں, بیکاز انڈیا کا ہمیشہ یہی رخ رہا ہے کہ اٹ از اے بائی لیٹرل اگریمنٹ اینڈ اے بائی لیٹرل ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہے کہ لاسٹ ایئر جو آرٹیکل 37 and 35A جو ایبروگیٹ ہوا ہے, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو اس مودی گورنمنٹ کا یہی اسٹینڈ رہا ہے کہ یہ ایشو ابھی ایک طریقے سے ختم ہو چکا ہے, بلکہ یہ ہے کہ یہ ایشو ابھی ڈسکشن پہ ہوگی ہی نہیں. پھر اس کے بعد ابھی فی الحال پاکستان نے ریسنٹلی ایک نیا میپ بھی ایشو کیا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیا نے اس کو بالکل بھی امپورٹنس نہیں دیا ہوا ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہ سرکار دکھانا چاہتی ہے کہ ان کو ان سب ایشوز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ان اے وے دے ہیو ریزالو دا میٹر. However, India, آپ دیکھیں گے تو جنوری سے جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہاں نان پرماننٹ ممبر کے طریقے سے وہ جس طرح ایٹ ٹائم دا ڈیل بی گوئنگ ایز دا یو نو ایز اے نان پرماننٹ ممبر دا یو این ایس سی, تو اس حساب سے دیکھیں گے تو انڈیا کو ابھی ایک ہائی پوزیشن دکھانا بھی ہے کہ نہیں ہم اپنے سارے نیبرس کے ساتھ یو نو مل گل کے وہ کرتے ہیں.
متین حیدر, اگست کی 5 تاریخ کو بھارت کے کشمیر پر دعوے کو 1 سال مکمل ہوا, اس کے بعد جو میپ جاری کیا پاکستان نے, اس پر چین کا بھی ایک بیان سامنے آیا. یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چین کا کیا کردار بنتا ہے پاکستان اور بھارت کو اقوام متحدہ تک لانے میں؟
جی بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. دیکھیے یہ جو چین کا رول ہے پاکستان کے لیے, وہ تصویراتی اعتبار سے, یعنی اسٹریٹجیکلی ہم اس کا اردو میں ترجمہ تصویراتی کرتے ہیں, اس اعتبار سے بہت اہم ہے. دو کوئک چیزیں, جو یو این جی اے کے پریزیڈنٹ الیکٹ آئے ہیں وہ یقینی طور پہ اس کے پس پردہ سفارتکاری ہوئی ہے, لابنگ ہوئی ہے, تب وہ تشریف لائے ہیں. اور جو چین کا رول, آپ ریسنٹلی امتدا کی سلامتی کونسل کا بند کمرے میں اجلاس ہوا ہے کے بلانے میں بھی چین کا کردار ہے, اگرچہ کہ اس کا کمیونی کے نہیں جاری کیا گیا, لیکن چائنا مشن ٹو دا یو این کی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اور اس پریس ریلیز کے مطابق کشمیر کے معاملے پہ, ایکسکلوسیولی نہیں سیریا بھی تھا لیکن کشمیر کے معاملے پہ بھی بات ہوئی. تو سیکیورٹی کونسل کا بند کمرے میں اجلاس ہونا, اگرچہ دیگر پوائنٹ بھی ایجنڈے کے اوپر ہوں لیکن کشمیر پہ بھی بات ہونا, یہ بھارتی سرکار کو ماننا پڑے گا کہ اگر وہ یو این جی اے کے پریزیڈنٹ کو کے وزٹ کو ڈاؤن پلے کرتی ہے, یو این سیکرٹری جنرل کے وزٹ کو ڈاؤن پلے کرتی ہے, یو این سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اقوام متحدہ کا ڈیسیژن میکنگ فورم ہے, ٹاپ باڈی ہے. تو یہ یقینی طور پہ اس سے بھی پریشر بھارت کے اوپر بڑھا ہے, اور ہماری جو چین کی پاکستان کے ساتھ بہت اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اور جو نقشہ پاکستان نے نیا اپنا جاری کیا ہے, نقشے کو جاری کرنے سے پہلے چین کو اعتماد میں لیا گیا. یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ ماضی قریب میں ہمیں ہندوستان اور چین کی کشیدگی کے تناظر میں ہمیں یہ تمام تر چیزیں دیکھنی چاہیے. بڑی اہم طریقے سے پورے ساؤتھ ایشیا میں, گریٹر ساؤتھ ایشیا میں چین اور پاکستان کا کردار بڑھ رہا ہے اور انڈیا کا کردار مینیمائز ہو رہا ہے.
بالکل. آخر میں ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے ملک ندیم عابد نے, ان کا ایک خاص عہدہ ہے, یہ بین الاقوامی انسانی حقوق کمیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں اور اب ادارے کے اقوام متحدہ میں سفیر ہیں. ملک ندیم عابد, بہت شکریہ کہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ ہمیں جوائن کیا. آپ بتائیے, آپ نیو یارک میں ہیں اور اونگا کا اجلاس بھی وہاں ہونے جا رہا ہے. وولکان بوزکیر جو پاکستان گئے تھے اور جنہوں نے کہا کہ وہ کشمیر کے معاملے پر میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ یہاں تشریف لائیں گے. آپ کی کیا ایک پیشن گوئی ہے کہ ان کی وجہ سے کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ کتنا آگے بڑھ سکے گا؟
دیکھیے, جہاں تک تعلق ہے کسی بھی شخص کے یا کسی بھی انٹرنیشنل انٹیٹی کے میڈیٹ کرنے یا اس کی آفر کرنے کی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک انڈیا ٹیبل پہ آنے پہ رضامند نہیں ہوگا, یہ آفرز کسی طرح بھی میٹیریلائز نہیں ہوں گی. اس سے پہلے اگر ہمیں یاد ہو تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ دو دفعہ یہ میڈیٹ کرنے کی آفر کر چکے ہیں, لیکن بھارت ایک ہی ہٹ گرمی, ایک ہی راگ الاپ رہا ہے کہ ہمیں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے, وچ از ایبسولیوٹلی وائلیشن آف دی یونائٹیڈ نیشنز ریزولوشنز اور جو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں. میں آپ کے لسنرز کی کلیریفیکیشن کے لیے, ان کی نالج کے لیے بتاتا چلوں, دے آر ناٹ آرڈنری سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز. جس وقت دو پارٹیز جن کے بارے میں سیکیورٹی کونسل ریزولوشن اڈاپٹ کرتی ہے, جب وہ بھی اس چیز پہ اگری کرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز بن جاتے ہیں. سو جو کشمیر کے اوپر یونائٹیڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں, وہ انڈیا پاکستان دونوں نے اس کو اگری کیا ہے, دے آر ٹریٹیز. سو انڈیا کمال ڈھٹائی سے کمپلیٹلی ان چیزوں کو ڈینائی کر رہا ہے. جب تک انڈیا اس چیز پہ اگری نہیں کرے گا, یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ کس طرح انڈیا کو اگری کروانا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیٹ کرنے کی آفرز بہت مشکل ہیں کہ اس کو کسی بھی طرح سے میٹیریلائز کروایا جائے. انٹل اینڈ انلیس جو آفر کرنے والی شخصیت ہے وہ انڈیا کے بہت قریب ہے اور انڈیا کے اس سے کوئی اکنامک مفادات وابستہ ہیں, تو یہ پاسبلٹی ہے.
ہمارے ساتھ ہی بھارت سے دا پرنٹ کی ڈپلومیسی ایڈیٹر نایامیما باسو, اسلام آباد سے تھے سینئر صحافی متین حیدر, اور نیو یارک سے بین الاقوامی انسانی حقوق کمیشن کے سیکرٹری جنرل ملک ندیم عابد جو ادارے کے اقوام متحدہ میں سفیر ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں لبنان کی صورتحال پہ بات کریں گے. ایک تباہ کن دھماکے کے بعد جس میں حکومت پہ سخت دباؤ تھا کہ یہ اس کی نااہلی ہے کہ بندرگاہ پہ اتنا بڑی مقدار میں یہ دھماکہ خیز مواد کیوں کر رکھا گیا تھا, اس کے بعد حکومت کو مستعفی ہونا پڑا ہے. اس وقت اختیارات کس کے پاس ہیں؟ لبنان کے عوام جو سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں, ان کا اصل مطالبہ کیا ہے؟ لبنان کے پولیٹیکل سسٹم میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اور اس وقت لبنان میں جب یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک نئی حکومت جلد سے جلد تشکیل پا سکے, وہ کتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے؟ اس کے لیے فیوریٹ کون ہے جو ان کو لیڈ کر سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات ہم نے اٹھائے ہیں باسم اجمی سے. باسم اجمی بیروت سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار النہار سے وابستہ ہیں, کالم نگار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لندن سے شائع ہونے والے عرب نیوز اور بعض دیگر خلیجی اخبارات اور جرائد ان کو بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تجزیہ نگار ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور اردو ترجمے کے ساتھ پھر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم نے باسم اعظمی سے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ حکومت کے استعفے کے بعد اس وقت اقتدار کس کے پاس ہے، آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس سوال کے جواب میں باسم اعظمی کہہ رہی ہیں کہ اس وقت تو ایک خلا ہے، صدر کے پاس اختیارات چلے گئے ہیں، ایسی صورت میں پارلیمنٹ کے اراکین اور دیگر شخصیات کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے تاکہ نئی حکومت تشکیل دی جا سکے۔ جب تک مشاورت کا عمل جاری رہتا ہے سیاسی صورتحال غیر یقینی رہے گی۔ سو دس پارلیمنٹ از گوئنگ ٹو الیکٹ اے نیو گورنمنٹ، دیر آر نو نیو اور ارلی الیکشنز؟ If the absence of any active machinery and the government can worsen the situation in town after that explosion?
Yes, of course. You have a vacuum in authority now.
اس پر ہم نے باسم اعظمی سے سوال کیا تو کیا موجودہ پارلیمنٹ ہی نئی حکومت تشکیل دے گی، نئے انتخابات نہیں ہوں گے کیا؟ اس کے جواب میں باسم اعظمی کہتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ ہمارا اگلا سوال تھا، کیا ایک متحرک حکومت کا نہ ہونا دارالحکومت بیروت میں تباہ کن دھماکے کے بعد امدادی کاروائیوں کے عمل میں مزید مشکلات پیدا نہیں کر رہا؟ اس سوال کے جواب میں باسم اعظمی کہتے ہیں کہ جی بلا شبہ مجاز طاقت کا خلا پایا جاتا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب حالات بہت تشویشناک ہیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی ان حالات میں ہدایات جاری کرنے والا ہو۔ ہمارے پاس فی الوقت ایسا کوئی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ حکومت تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔
What is the political future of Lebanon? New election?
ہمارا اگلا سوال تھا کہ لیبنان کا سیاسی مستقبل کیا ہے، نئے انتخابات، متحدہ حکومت یا کنفیشنل سسٹم میں اصلاح اور کوئی نیا سیاسی نظام؟ اس سوال کے جواب میں تجزیہ نگار باسم اعظمی کہہ رہی ہیں کہ سب سے پہلے تو نئی حکومت قائم ہونی چاہیے، پھر ہم نئے یا قبل از وقت انتخابات کی بات کریں گے۔ پورا خطہ سیاسی تنزلی کا شکار ہے، سو ہر دو اعتبار سے صورتحال بہت غیر سود مند ہے اور مبہم ہے۔ ملک کو ایک تازہ اور باقاعدہ حکومت کی ضرورت ہے جس کے پاس اختیار ہو، ایک مقتدر قوت کی ضرورت ہے۔
So who is leading the mass protest right now?
There is no one person or one authority that is leading the protest. The protest started spontaneously.
اس پر ہم نے سوال کیا کہ اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کی قیادت کون کر رہا ہے؟ باسم اعظمی اس سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی باقاعدہ ایسی قوت نہیں ہے جو مظاہروں کی قیادت کر رہی ہو، لوگ از خود نکل آئے ہیں، وہ حکومت کو مسترد کر رہی ہیں، وہ حکمران طبقے کو مسترد کر رہی ہیں، کوئی قیادت نہیں کر رہا، بس یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، بڑے پیمانے پر حکمران طبقے کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ ہمارا اگلا سوال تھا کہ اس پارلیمنٹ سے، اس سیاسی طبقے سے اگر حکومت نے بننا ہے تو کیا اس کو تبدیلی خیال کیا جائے گا؟ اگر نہیں تو حقیقی تبدیلی کیا ہوگی جس کا عوام سڑکوں پر مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں باسم اعظمی کہتی ہیں کہ لبنان کے عوام کو اپنے حکمران طبقے پر اعتماد نہیں رہا ہے، یہ اصل بات ہے۔ اس اعتماد کی بحالی کرپشن کے خاتمے اور کچھ عہدیداروں کے خلاف مقدمات سے ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو اعتماد ہوگا جب ان کو لگے گا کہ نئی حکومت ان کے مطالبات پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ کرپشن بہت بڑھ گئی ہے، لوگ اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا اگلا سوال تھا کہ اگر اصلاحات کا عمل درکار ہے تو کیا کنفیشنل سسٹم بھی بدل سکتا ہے، جس کا فرانس کے صدر میکران نے بیروت کے دورے کے دوران اشارہ بھی دیا ہے کہ لبنان کو سیاسی طبقات کے درمیان کسی نئے معاہدے کی ضرورت ہے؟
Proven that it cannot work, it doesn't work anymore.
اس سوال کے جواب میں باسیم اجمی کہہ رہی ہیں کہ جی یہ کنفیشنل سسٹم ناکام ثابت ہو چکا ہے، یہ کام نہیں کر رہا، مظاہرے مرکزی طور پر اسی سسٹم کے خلاف ہیں جبکہ حکمران طبقہ اس کنفیشنل سسٹم کو نافذ کر رہا ہے کیونکہ اس طبقے کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، کرپشن اور نااہلی سے توجہ ہٹائی جاتی ہے۔ یہ مظاہرین کا مطالبہ ہے، حکمران طبقہ اس کو منظور کرتا ہے یا نہیں؟ مجھے اس وقت تک تو کوئی اشارے نہیں مل رہے کہ حکمران طبقہ اپنے اختیارات ترک کرنے اور کسی سیکولر سسٹم کی حمایت کے لیے تیار ہو۔ سو ہو کین بی دا لیڈر آف نیو پاسبل گورنمنٹ گوئنگ ٹو بی فارمڈ؟ ہم نے سوال کیا کہ لبنان میں اس وقت کس رہنما کو عوام اور پارلیمنٹ میں زیادہ مقبولیت حاصل ہے، کون ممکنہ طور پر نئی حکومت کا سربراہ ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں باسیم اجمی کہہ رہی ہیں کہ کئی امیدوار ہیں، سعد حریری جو سابق وزیر اعظم رفیق حریری کے صاحبزادے ہیں وہ ہیں، اور لام، یہ دونوں شخصیات ہیں جن کو سیاسی طبقے سے زیادہ ویلکم نہیں کیا جا رہا ہے، زیادہ حمایت کس کو حاصل ہے؟ اس سوال کے جواب میں باسیم اجمی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں سعد حریری کو زیادہ حمایت حاصل ہے۔ یہ تھے باسیم اجمی جو بیروت سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار النہار کے ساتھ وابستہ ہیں۔
تھینک یو سو مچ مسٹر باسیم اجمی۔
تھینک یو فار ہیونگ می۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کرونا اور کرونا ویکسین کے بارے میں۔ یہ تعداد، یہ نمبرز امریکہ میں جہاں پہ غیر معمولی ان میں اضافہ ہو رہا ہے، دنیا بھر میں ایک بڑے لینڈ مارک کو یہ نمبرز ٹچ کر رہے ہیں اور امریکہ میں بالخصوص اس کے کنٹرول کے بارے میں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ روس کی طرف سے، روس سے خبر آئی ہے، رائٹرز خبر سائی ادارہ ہے، اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ روس نے سپوٹنک وی نام کی ایک ویکسین جو کہ کرونا کے مریضوں کے لیے، کووڈ 19 کے لیے ہے، وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے تجرباتی مراحل کے بعد سے گزرنے والی ویکسین کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے اور کہا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل اور غیر ملکی مارکیٹس کے اندر بھجوایا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلی ویکسین ہے اور ماسکو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے میں اس نے ایک بڑا قائدانہ کردار ادا کیا اور پہلا ملک ہے جو یہ ویکسین بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ سو یہ خبریں ہیں وہاں سے، اس کا ہم تجزیہ لیتے ہیں اور کووڈ کا بھی پاکستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کو مزید نرم کیا گیا ہے لاک ڈاؤن کو، لیکن ساتھ ساتھ آج اسد عمر نے یہ خبردار کیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں منگل کی شام، اسد عمر صاحب نے یہ خبردار کیا کہ اگر لوگوں نے اب بھی احتیاط نہ کی تو یہ واپس آ سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ جیسے ملک نے آفیشلی اناؤنس کیا ہے کہ وہاں پہ کووڈ 19 کے مریض دوبارہ سامنے آ رہے ہیں، اسی طرح ووہان چائنا، وہاں پہ بھی نئے مریض جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ سو یہ کیس یا یہ مرض یا یہ وائرس یہ بار بار ریباؤنڈ کرتا ہوا بھی کئی جگہوں پہ نظر آ رہا ہے۔ کیا احتیاطیں اب بھی روا رکھیں اور ویکسین کے ریفرنس میں یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ ڈاکٹر سہیل چیما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکثر ہم ان کو زحمت دیتے ہیں، نیو یارک بیسڈ ہیں اور نہ صرف ڈاکٹر بلکہ ہم نے ریسرچر اور بلاگر بھی ہیں۔ ڈاکٹر سہیل چیما، تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے اگر ہم چونکہ ویکسین کی بات ہے، ساری دنیا کو بہت انتظار ہے، امریکہ اس میں قائدانہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے، انگلینڈ میں کام اس کے اوپر ہو رہا ہے اور اب رشیا نے باقاعدہ اس کو اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اس میں سکسیزفل ہو گئے ہیں اور اب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی ایکسس یا پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک بات کہ یہ ڈیولپمنٹ کتنی بڑی ہے، دوسرا یہ کہ جو رشین یہ اعلان ہے یا جو کلیم ہے، اس ویکسین کی کوالٹی کو میئر کرنے کے لیے کیا گیج ہے، کیسے اس کو قبول کیا جائے اس خبر کو اور کیسے انالیسس کریں گے آپ؟
دیکھیں یہ جو خبر رشیا کی طرف سے آ جائی ہے، جو سائنٹسٹ کمیونٹی ہے انہوں نے اس کو ایک انتہائی تشویشناک خبر قرار دیا ہے، اس پہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ جو ویکسین کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر تین سٹیجز ہوتی ہیں، کلینیکل فیز 1، کلینیکل ٹرائل فیز ٹو, اور سب سے جو امپورٹنٹ اس کے اندر فیز ہوتا ہے جو کلینیکل ٹرائل فیز تھری, جس میں کہ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف والنٹیئر جو ہیں وہ انرول ہوتے ہیں. ان کو لانگر پیریڈ تک ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے کہ یہ ویکسین جو ہم تیار کر رہے ہیں یہ کتنی افیکٹو ہے اور اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہے. اچھا, جو فیز تھری ٹرائل ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈرگ کی ڈیولپمنٹ میں اور یا کسی ویکسین کی, کیونکہ وہ لانگر پیریڈ تک آپ اس کو مانیٹر کرتے ہو, اس کا ڈیٹا ایکیومولیٹ کیا جاتا ہے. لیکن سرپرائزنگلی جو رشین ویکسین ہے انہوں نے فیز تھری کو ٹوٹل بائی پاس کر دیا, صرف فیز ون اور فیز ٹو یعنی کہ لمیٹڈ ڈیٹا اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ ویکسین مارکیٹ کے اندر ریلیز کر دیا.
عام طور پہ اسٹینڈرڈ کیا ہیں, کیونکہ یہ تو ہم نے امریکہ میں بھی بعض جو فارمز یا جو کمپنیاں اس پہ کام کر رہی تھیں اس وہاں پہ یہ سنا جا رہا تھا کہ جتنی ایمرجنسی ہے یا ارجنسی ہے کووڈ کے ریفرنس میں کوئی ایک آدھ فیز سکپ کیا جا سکتا ہے. سو عام طور پہ اسٹینڈرڈ پروسیس کیا ہے؟
فیز 3 کو سکپ کرنا ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں اٹ از آلموسٹ کنسیڈرڈ ایز ا کرمنل ان دا سائنٹسٹ کمیونٹی اور ان دا فیلڈ آف سائنس. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ کو ساری سب سے امپورٹنٹ جو انفارمیشن ملتی ہے وہ فیز 3 کے اندر ملتی ہے. اگر آپ فیز 3 کو ہی بائی پاس کر دیں گے دین دا ویکسین کی جو آپ اس کو اس کی کریڈیبلٹی کہتے ہیں وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ مسئلہ کیا, دیکھیں پوری دنیا بھر کے اندر جیسے ہمیں پتا ہے کہ اینٹی ویکسین موومنٹ بھی بہت مطلب ایک پیرلل گروپ ہے جو کہ ویکسین لگوانے کے حق میں بالکل نہیں ہے. جیسے پاکستان میں نہیں ہو تو امریکہ کے اندر بھی بہت بڑے لیول کے اوپر اینٹی ویکسین موومنٹ موجود ہے. اب اگر آپ ایک ایسی ویکسین نکالتے ہو جو کہ افیکٹو نہیں ہوتی, جس کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, تو جو اینٹی ویکسین موومنٹ ہے وہ جو فیوچر میں آنے والی کرونا وائرس یا کووڈ 19 کی جو ویکسین ہے ان کے خلاف بھی اس طرح کی جو پروپیگنڈا کرے گا جس سے کہ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ ویکسین ہم نے لگوانی ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز آپ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے
جی,
کہ یہ کووڈ 19 کو اگر ہم نے پرماننٹلی ختم کرنا ہے تو پوری دنیا کے اندر جب تک 70% آف دا پاپولیشن اس ویکسین کو نہیں لے گی یہ کووڈ 19 ہمارے درمیان سے نہیں جا سکتا. اب اگر اینٹی ویکسین موومنٹ چل پڑتی ہے, یہ لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں گے, تو 70% تو کیا, میں کہتا ہوں 50% لوگ بھی ویکسین نہیں لگائیں گے.
ایک اعتبار سے یہ عالمی قیادت کی جانب سے یہ غیر ذمہ دارانہ انیشیٹو ہے کہ صرف ایک لیڈرشپ شو کرنے کے لیے اس شعبے میں اگر ارلی کلیمز آنے لگتے ہیں یا بائی پاس کیا جاتا ہے تو یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے اور سائنٹسٹ کمیونٹی کو قبول نہیں ہے.
مطلب یہ تو ایک مذاق بنا دیا انہوں نے اور پوری دنیا کے آگے ایک جو نا اپنے آپ کو اپنی کریڈیبلٹی اور اپنی پوری ریاست کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا رشیا نے.
اب آتے ہیں ڈاکٹر سہیل چیمہ, امریکہ اور پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں. میں پرسوں کے فگرز آپ کو بتا رہا ہوں دو دن پہلے کے, کہ پچھلے 32 دنوں کے اندر 2 ملین سے زیادہ نئے کیسز امریکہ کے اندر رپورٹ ہوئے, اور اوور آل آپ کو معلوم ہے کہ 5 ملین سے زیادہ یہ نمبرز ہو چکے ہیں. امریکہ میں کیوں نہیں کنٹرول ہو پا رہا ہے یہ وائرس, اور اس کے باوجود کہ ہمارے جیسے لوگ 5-5 مہینوں سے گھر بیٹھے ہیں, لاک ڈاؤن جزوی طور پہ بہت سارے شہروں بہت ساری اسٹیٹس کے اندر موجود ہے, کیا مسائل ہیں؟
دنیا کی لسٹ دیکھیں جو کنٹریز جنہوں نے اس پینڈیمک کو بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کیا, those countries where the leadership role is very prominent and the leadership has done an excellent job controlling this pandemic. امریکہ جیسا ملک جو کہ $3 trillion ہیلتھ کیئر بجٹ پہ ہر سال خرچ کرتا ہے, ٹیسٹنگ کی جو فیسلٹیز ہیں, ٹیسٹنگ کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی پور ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل بتاتا ہوں, اگر آج کوئی شخص جس کو سمٹمز ہو کرونا وائرس کے, اس کو ڈاؤٹ بھی ہو, وہ ٹیسٹ کرانے جائے تو اس کا ریزلٹ آنے میں 7-10 دن لگیں گے. 7-10 دن میں وہ شخص تو پتہ نہیں کتنے لوگوں سے جا کے ملے گا, کتنے لوگوں کو وہ مزید انفیکٹ کرے گا اس وجہ سے.
لیکن اس کو جب ڈاؤٹس کے اوپر وہ ٹیسٹ کے لیے جا رہا ہے تو اس کو کرنتینا میں نہیں چلے جانا چاہیے.
آپ مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں گے صرف ہلکی سی کھانسی یا ہلکے سے بخار کے اوپر.
اب یہ بتائیے کہ میں فلوریڈا سے خبریں مل رہی ہیں کہ بچوں کے اندر اس وائرس میں 137% اضافہ ہوا ہے. ظاہر ہے بیچ سٹی ہے, دنیا وہاں پہ ٹریول کر رہی ہے, 5 اسٹیٹس بالخصوص بری طرح سے اس وقت متاثر ہیں. سو کیا فیوچر ہے ان ریاستوں کا, بیچ ایریاز کا, اور ظاہر ہے یہ ویسے بھی سیزن بھی اپنے اختتام پہ ہے بیچز کا, سو کیا اس کے بعد کنٹرول ہو سکتا ہے؟
میں نے جیسے پہلے بولا کہ اگر آپ کی لیڈرشپ سنسیئر ہو اور لیڈرشپ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ نیوزی لینڈ جیسے شہر, نیوزی لینڈ جیسے ملک کے اندر 102 دنوں سے ایک بھی کیس نہیں تھا کووڈ 19 کا, آج آکلینڈ کے اندر ایک کیس آیا, انہوں نے پورے کا پورا شہر لاک ڈاؤن کر دیا ایک کیس کے اوپر. یہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز ہیں میجر سٹیز کے اندر, سٹیز لاک ڈاؤن نہیں ہے, لوگ گھوم رہے ہیں, بیچز کھلے ہوئے ہیں, ریسٹورینٹ کھلے ہوئے ہیں, بارس کھلے ہوئے ہیں. آپ کیسے کنٹرول کریں گے جب تک آپ کو اسٹرکٹ میجر نہیں لیں گے, جب تک آپ اس کے اوپر ریسپانسبلٹی سے بہیو نہیں کریں گے, لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, یہ چیز نہیں کنٹرول ہوگی.
اب آپ نے نیوزی لینڈ کی مثال دی, چائنا سے بھی, وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی کیسز جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. پاکستان میں لاک ڈاؤن کو بہت مزید نرم کیا گیا ہے, اب ٹوریزم بھی اوپن ہے, مختلف شہروں میں لوگ ٹریول کر رہے ہیں, لیکن انتظامیہ خبردار کر رہی ہے وہاں پہ کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو یہ مرض یا یہ وائرس دوبارہ شدت سے واپس آ سکتا ہے. تو کیا جیسے شروع میں اندازے تھے کہ یہ بالکل اوشنک ویوز کی طرح, سمندر کی لہروں کی طرح آئے گا, پھر پیچھے ہٹے گا, پھر آئے گا, سو یہ کیا وہی فیز ہم دیکھ رہے ہیں, وہی شکل دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کیا وقت سے پہلے جشن منا رہا ہے اس کے خاتمے کا, یا ابھی وہاں پہ خطرات موجود ہیں, منڈلا رہے ہیں
وہاں پہ پاکستان کے اندر؟ میرا نہیں خیال ہے کسی نے بولا ہے یا کسی نے کلیم کیا ختم ہو گیا. ہاں, جیسے کہ بل گیٹس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان نے کرو کو فلیٹ کیا ہے. کرو کو فلیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو کیسز ہیں وہ اوپر کی طرف نہیں جا رہے, اب نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا, وچ از ویری سگنیفیکینٹ اچیومنٹ اینڈ امپروومنٹ. کہ پاکستان جیسا ملک جو کہ انتہائی غریب ترین, اور ہیلتھ کیئر کا انفراسٹرکچر اتنا پور ہے, لوگوں کے اندر ایجوکیشن کا لیول کم ہے, اس کے باوجود اس کرو کو فلیٹ کر دیا گیا ہے, میرے خیال سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بس لوگوں کو ذرا تھوڑا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ ابھی بھی یہ پینڈیمک ختم نہیں ہوا اور یہ ہمارے درمیان موجود ہے. ذرا سی اگر لاپرواہی جو ہے آپ کی زندگی
اور اس میں ذمہ دارانہ رویے میں ہمارے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر سب سے زیادہ ضروری ماسک کو سمجھتے ہیں کہ جب تک ویکسین نہیں آتی ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل سیما, آپ ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے, آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہر سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
میں ہوں قمر عباس جعفری اور آج اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی مجموعی صورتحال کے بارے میں, کہ وہ کس رخ پر جا رہی ہے, غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں, اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے غیر ملکی زر مبادلہ کی ترسیل کیسی جا رہی ہے. اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب حفیظ پاشا, شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری جو پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں, اور پاکستان فورن ایکسچینج ایسوسی ایشن کے صدر ملک وستان ہیں. حفیظ پاشا صاحب یہ فرمائیے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں سے بہت سو کی ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں, تو کیا بیرون ملک سے زر مبادلہ کی ترسیل میں کمی ہو رہی ہے اور اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہوا جولائی کے مہینے میں تقریباً 50%, مگر اس سے پہلے ریمیٹنسز میں بھی کافی کمی آئی تھی 19-20% کی. تو اب یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ جو ہوا ہے یہ وقتی طور پر ہے کہ لوگ اپنے پیسے واپس لا رہے ہیں کیونکہ وہ گھر واپس آ رہے ہیں, یا وہ عید کی وجہ سے زیادہ پیسے بھیجے تھے, یا وہ چونکہ ہنڈی وغیرہ کے ٹرانزیکشن کم ہو گئے تھے اور ان کو بینکنگ کے تھرو بھیجنا پڑا. تو اس وقت یہ کہنا کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں یا بہتر ہوتے جا رہے ہیں اس وقت ذرا مشکل ہے. البتہ چونکہ کرونا میں کمی آئی ہے اور دکانیں اور جگہیں کھل چکی ہیں, آنے والے ہفتوں میں پاکستان کی حالت جو ہے اس معاشی حالات وہ بہتر ہوتی جائے گی, اور انشاءاللہ 6-9 مہینے میں ہم وہیں واپس آ جائیں گے جو حالات ہمارے کرونا سے پہلے تھے.
جو اس وقت تو حکومت کی اکنامک پالیسیز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کس ڈائریکشن میں ملک کی معیشت کو لے جا رہی ہیں؟
دیکھیے بات یہ یہ ہے کہ ہمیں یقیناً اس بات کا افسوس ہے کہ جو بجٹ آیا ہے جو سب سے اہم حکومت کی پالیسی کا اظہار ہوتا ہے وہ بجٹ جو ہے اس نے جو دوسرے ملکوں نے کیا ہے کہ ٹیکس میں ریلیف دی اور ایسے خرچوں میں اضافہ کیا تاکہ روزگار پیدا ہوں وہ اس بجٹ میں بالکل نظر نہیں آیا اور شاید اس کی وجہ یہ کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس میں کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ خسارہ جو ہے کم ہو تو لہٰذا اس وقت حکومت کوئی خاص سٹیمولس دے نہیں پا رہی ہے اور اس لیے بھی وقت لگے گا اکانومی کو واپس آنے میں دوسری طرف جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ سرس سود جو ایک وقت 13.25% پر لے کے چلے گئے تھے وہ کافی کم ہوا ہے اور اس وقت 7% پہ ہے اور اس سے کاسٹ میں کمی آ رہی ہے اور تھوڑا سا اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا تیسرا اور آخری پہلو یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو پرائم منسٹر صاحب نے خاص طور پہ مراد دیے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں روزگار پیدا ہوں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہماری انڈسٹری کنسٹرکشن کی روایت ہوتی ہے یا نہیں اور اگر ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بے شمار نوکریاں اور جابز پیدا یقیناً ہو سکے گی
کیا پاکستان دوبارہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہونے جا رہا ہے
اس وقت پروگرام تو ہے اور ہمیں اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف نے اپنے ریپڈ فائنینسنگ فیسلٹی کے بہت جلدی کورونا کے بعد پاکستان کو 1.4 ارب ڈالر دیا ہے مگر جو اصل پروگرام ہے وہ اس وقت جسے کہتے ہیں کہ ہوا میں سسپینشن میں ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ آگے بڑھتا ہے یا نہیں
اکنامک گروتھ کے کیا ٹارگیٹ مقرر کیے گئے اور کیا وہ اچیو ہو سکتے ہیں
دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے تو کافی ایمبیشس ٹارگیٹ رکھا ہے اگلے سال کے لیے 2.1% سے بھی زیادہ کوشش ہو رہی ہے مگر دیکھیے حالات معمول آنے میں کچھ وقت لگیں گے اور اکانومی کافی نیچے آ چکی تھی کووڈ کی وجہ سے تو اس کو اوپر آنا ہے اور پھر اوپر آنے کے بعد اس کو پھر اضافے کی طرف جانا ہے تو ہمارا سب کا اندازہ یہ ہے کہ اگر یہ شرع نمو ہمارا منفی ہونے کے بجائے پازیٹو ہو جائے تو وہی بڑی کامیابی اس سال کی ہوگی
بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب آپ کے وقت کا ظفر بخاری صاحب موڈیز نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس میں اضافہ کیا ہے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی اکنامک کلیز کا کیا مطلب ہوا
موڈیز کا جو یہ انکریز ہے پاکستان کے بارے میں جو انسٹیبل ڈکلیئر کیا ہے یہ ایک بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے اگر ہم پاکستان کی اکانومی کو اگر ہم رائٹ ڈائریکشن میں انٹرنلی ڈال سکیں تو موڈیز کی ریٹنگ ہم ہوتا ہے کہ ہاں پاکستان کے اندر اب اس حد تک سٹیبلٹی آ رہی ہے کہ جو ان کی اکنامک پالیسیز اب تک رہی ہیں ان کا جو آؤٹ کم ہے ان کا ریزلٹ ہے وہ بیٹر رہا ہے اور خاص طور پہ ایسے وقت میں موڈیز کی ریٹنگ کو انکریز کرنا جو کہ پینڈیمک ٹائم ہے جہاں پر کہ بہت ساری دنیا کی اکانومیز سوائے چائنا کے تقریباً نیگیٹو میں چلی گئی ہیں اور پاکستان کی اکانومی بھی نیگیٹو میں ضرور گئی ہے لیکن ان نیگیٹو حالات کے باوجود بھی جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو مینیج کیا ہے اس سے یہ ہے کہ اکنامک سائیکل چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے کہ جو دنیا کی مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں ان کی جو انہوں نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور جس طریقے سے دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مثبت ان کا اشارہ کہہ لیں یا اقدام کہہ لیں جس کا کہ امپیکٹ یقیناً ان انسٹیٹیوشنز پر بھی ہوگا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں
اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کی اکنامک پالیسیز کا جو ڈائریکشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پازیٹو ہے یا اس میں مزید تبدیلیوں کی ضرورت ہے
پاکستان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس میں میرا جو اس میں اپنا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے پاکستان میں صرف ایک پروڈکٹ کے اوپر ہم نے زیادہ زور دیا ہے اکنامک پالیسیز کو بنانے میں اور وہ ہے ٹیکسٹائل اور کاٹن جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بحیثیت ایک ایگریکلچرل کنٹری ہونے کے ہمارے ہاں اکنامک پالیسیز ایسی ہونی چاہیے تھیں اور ایسی بننی چاہیے آج بھی جسے کہ ہم ایک عام لینگویج میں کہتے ہیں کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے کہ آپ ایک پروسیس انڈسٹری کو یا پروسیس ٹیکنالوجی کو آپ یوٹیلائز کر کے آپ ایک پروڈکٹ سے آپ بہت ساری دوسری پروڈکٹ بنا سکتے ہیں جو کہ ہیومن کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر کا کہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے نہ صرف انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے بلکہ اس سے گراس روٹ لیول پر زیادہ امپلائمنٹ بھی پیدا ہوتی ہے. تو پاکستان گورنمنٹ کی جو پالیسیز کو میں نے پچھلے تقریباً سمجھیں 35 سے 40 سال میں نے مانیٹر کیا ہے, اس میں ہمارے ہاں ایگریکلچر کا بہت بڑا ہمارے ہاں فقدان رہا ہے. جی ڈی پی کو دیکھتے ہیں پرچیزنگ پاور پیریٹی کے ساتھ, تو اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پاکستان کی 1.2 ٹریلین کی اکانومی ہے, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی بہت آسانی سے 4 سے 5 ٹریلین کی ہو سکتی ہے. دوسرا ہم ایلیمنٹ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ پر کیپیٹا یہاں لوگوں کا کتنا فائدہ ہوا ہے, تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر یہ جتنا پیسہ ہمیں اپنا فورن انسٹیٹیوشن سے ملتا ہے یا جس طریقے سے ہمارے یہاں فورن انویسٹمنٹس آتی ہیں, تو وہ بجائے اس کے کہ ایک پرٹیکولر ایریا میں یا ایک پرٹیکولر سیکٹر میں جانے کی بجائے اگر ہم اس کو ڈیسنٹرلائز لیول کے اوپر اگر ہم صرف اس انڈسٹری کو فوکس کر لیں, فارماسیوٹیکل, فوڈ اور واٹر بیس انڈسٹری کو, یہ تین انڈسٹریز کو اگر ہم فوکس کر لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ سی پیک کی وجہ سے جو ہمیں ایکسس ملا ہوا ہے سینٹرل ایشیا سے لے کے اور ادھر ایسٹ افریقہ تک, تو پاکستان کے لیے نہ صرف پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ اور ہر تحصیل کے اندر ایک اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ اویلیبل ہوں گی جو کہ لوکلی پروڈیوسڈ ہوں گی, اور لوکلی پروڈیوسڈ ہونے سے یہ ہوگا کہ ان کی آٹومیٹیکلی پرائس اس لیے ڈاؤن چلی جائے گی کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ ٹیکسٹائل کی آلریڈی انڈسٹری ڈیولپڈ ہے, اگر ہم اس ڈیولپڈ انڈسٹری کو سپلیمنٹ کرتے ہیں اگر ہم اپنی اپنا ایگریکلچرل بیسڈ انڈسٹری کے ساتھ, صرف انہیں ایک چیز ایڈ کرنی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر, کہ ایگریکلچرل پروڈکٹس سے فردر آگے کتنی انہوں نے پروڈکٹ نکالنی ہے.
بہت شکریہ ملک بوستان صاحب. اس وقت پاکستان میں غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کی کیا صورتحال ہے؟
اور یہیں تو بڑے اچھے ہیں, یعنی کہ تقریباً 20 ارب ڈالر کے نزدیک پہنچ چکے ہیں اور میں بھی گیا اوپر بھی چلے جائیں, اور آپ کی سٹاک بھی ہماری کافی بہتر رہی ہے, ایک دفعہ 30,000 سے بھی کم تھی, اب آپ دیکھ مسلسل بڑھ رہی ہے. اس طرح ہمارے جو ہے ٹریڈ تجارتی خسارہ ہے وہ کم ہو گیا ہے. اس طرح جو موڈیز نے وہ ہمارا -3 سے کر کے پلس میں کر دیا ہے, اور آئی ایم ایف نے بھی کہا, اقوام متحدہ نے بڑا اچھا میسج دیا ہے کہ پاکستان نے لاک ڈاؤن کے دوران جو اسمارٹ لاک جو اسٹریٹجی اپنائی وہ بڑی کامیاب, اور کنٹری کو بھی اس کی فالو کرنا چاہیے. تو ان حالات میں تو ساری چیزیں اچھی تھیں, صرف جو روپے پہ دباؤ ہے اس کی بنیادی وجہ جو میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈفر پیمنٹ تھی جو دارا تیل 9 ارب ڈالر کا 3 سال کے لیے دینا تھا, تو پچھلے سال بھی انہوں نے دیا ہے اور وہ ابھی مئی سے سسپینڈ پڑا ہے, تو وہ بھی پہلے پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہمیں ڈفر پیمنٹ میں یہ کروڈ آئل مل جائے گا تو ہمیں اتنے بوجھ نہیں پڑے گا ہمارے انٹر پے میں, لیکن وہ بھی ابھی ایکسٹینڈ نہیں ہوا. سعودیہ نے پاکستان کو یہ سہولت دی تھی کہ آپ 9 ارب ڈالر کا پہ ہمیں 3 سال کے لیے ادھار پہ لے لیں, اور ہر سال تقریباً 3 ارب ڈالر کی پیمنٹ پاکستان نے جو ہے سعودیہ سے یہ کہا تھا کہ سعودیہ اس کی پیمنٹ نہیں لے گا, ڈیفر اس کو کہہ رہے ہیں. اب جب ڈیفر کے بجائے انہیں جو بھی کروڈ آئل منگوانا جا رہا ہے سعودیہ سے اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی, تو وہ ہماری ظاہر انٹر بینک میں اس کا پریشر آیا ہوا ہے, روپیہ جو ہے اس کی وجہ سے گر رہا ہے, اور کوئی اور ساری وجہ پاکستان کے ہاتھ میں, یہ تھوڑی سی پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے چیز.
اچھا, جو باہر ہمارے لوگ کام کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر تو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, تو کیا فارن ریمیٹنسز کم نہیں ہو جائیں گے پاکستان کے؟
ہاں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ خوف تو ضرور تھا پہلے سے, لیکن اس دفعہ بھی ہماری ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, 2 ارب ڈالر سے زیادہ آئی ہیں, تو آگے بھی کیوں گے اس کی بنیادی وجہ پڑھنے کی یہ کہ ظاہر ہے 3 لاکھ پاکستانی واپس آئے ہیں, لیکن وہ کچھ جا بھی رہے ہیں, لیکن اس کی اس سے پہلے یہ تھا کہ فلائٹیں چل رہی تھیں اور لوگ اپنی کیش کرنسیاں لے کے آ جاتے تھے جو بھی چھٹی گزارنے آتے تھے, تو اب کیونکہ فلائٹیں انٹرنیشنل بند ہیں تو سب کی سب تھرو بینکنگ چینل سے آ رہی ہے, اس کی وجہ سے ہماری
آپ کا بہت شکریہ ملک بوستان صاحب. حکومت کا موقف یہ ہے کہ اسے معیشت بہت بری حالت میں ملی تھی جسے اس نے بہتر بنایا ہے اور مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، ڈبلیو